بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، السلام علیکم. حسب معمول آپ کا میزبان عطاعت اور آپ پروگرام فقہی مسائل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین، روایت ہے کہ رکعتان خفیفتان فی تفکر خیر من قیام لیلہ، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ تفکر و تدبر میں دو مختصر رکعتیں پوری رات کی عبادت سے افضل ہیں. آئیے نماز اور اس کے تمہیدی امور کے بارے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، رخ کرتے ہیں جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد شفا نجفی صاحب کی طرف. قبلہ، السلام علیکم، اور آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. قبلہ، گزشتہ پروگرام میں گفتگو یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ آپ نے بتایا کہ وہ تمام شرائط جو وضو میں، وضو کی صحت کے لیے ضروری تھیں، وہ سب کی سب غسل میں معتبر نہیں ہیں، بلکہ کچھ ضروری ہیں اور کچھ ضروری نہیں ہیں. اس کی وضاحت بھی آپ نے بیان فرمائی، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ ترتیب اور موالات جو آپ نے کہا کہ وضو میں ضروری ہے، وہ غسل میں اس طرح سے ضروری نہیں ہے، تو اس کا عملی نتیجہ یا عملی فائدہ اس کا کہاں ظاہر ہوتا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ہم نے عرض کیا تھا کہ غسل اور وضو کے بعض شرائط مشترک ہیں، صحیح. یعنی دونوں میں ان کا خیال رکھا جانا چاہیے، صحیح. اور بعض شرائط ایسے ہیں جو وضو کے ساتھ مخصوص ہیں،
صحیح.
وہ شرائط غسل میں نہیں ہیں،
صحیح.
ان میں موالات اور ترتیب،
صحیح.
موالات کا مطلب یعنی اعضاء بدن کو یکے بعد دیگری بغیر وقفہ اور فاصلے کے دھونا،
صحیح.
اور ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ اعضاء کو ترتیب سے دھویا جائے، پہلے چہرے کو دھویا جائے، جیسے وضو میں تھا، پہلے چہرے کو، پھر دائیں ہاتھ کو، پھر بائیں ہاتھ کو،
صحیح.
پھر سر پاؤں کا مسا، یہ ترتیب ہے. اور ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ وضو میں ترتیب ضروری ہے،
صحیح.
اعضاء میں بھی، یعنی پہلے چہرے کو دھویا جائے، پھر دائیں ہاتھ کو دھویا جائے، پھر بائیں ہاتھ کو دھویا جائے،
صحیح.
اسی طرح پہلے سر کا مسا کیا جائے، پھر پاؤں کا. البتہ یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ وضو میں مکمل ترتیب ضروری ہے، ایسا بھی نہیں ہے،
صحیح.
مکمل ترتیب ضروری ہو، یعنی پہلے چہرے کو دھویا جائے، پھر دائیں ہاتھ کو، پھر بائیں ہاتھ کو، پھر سر کو، یہاں تک ترتیب ضروری ہے،
ٹھیک.
البتہ جہاں تک دونوں پاؤں کے مسا کا تعلق ہے، بعض فقہا ایک ساتھ دونوں پاؤں کے مسا کی اجازت دیتے ہیں،
صحیح.
یعنی ان باریکیوں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے ہمارے ناظرین.
بہتر یہ کہ وہاں پہ بھی ترتیب
بہتر یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ پہلے دائیں پاؤں کا مسا کرے، پھر بائیں پاؤں کا. یعنی جو طریقہ سب کے نزدیک، سب فقہا اور مراجع کے نزدیک صحیح ہے، اس کو اختیار کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے.
اچھا قبلہ، یہ بتائیے گا کہ ترتیب اعضاء کے بیچ میں، یعنی خود عضو کے بیچ میں بھی آپ نے کہا وضو میں ہے،
جی جی، وہ میں عرض کرنے لگا ہوں، وہ میں عرض کرنے لگا ہوں. اسی طرح خود ایک عضو کو آپ تقسیم کرتے ہیں حصوں میں، اس میں بھی وضو کے بعض اعضاء میں یہ ترتیب ضروری ہے. مثلا چہرے کو اوپر سے نیچے کی طرف دھویا جائے، اور دونوں ہاتھوں کو کوہنی سے انگلیوں کی طرف دھویا جائے،
صحیح.
لیکن جہاں تک مسا کا تعلق ہے، یہ اس میں بھی، یعنی اس شرط پر اتنی سختی سے عمل نہیں کیا جاتا،
صحیح.
یعنی یہاں پر یہ چھوٹ دی جاتی ہے. بعض فقہا سر کا مسا وہ نیچے سے اوپر کی طرف کے مسا کو بھی اجازت دیتے ہیں. اسی طرح پاؤں کا مسا عام طور پر تو
انگلیوں سے
جی اوپر کی طرف،
تخنے
کے جوڑ کی طرف وہ کرتے ہیں. بعض فقہا یعنی انگلیوں کی طرف برعکس عکس بھی اجازت دیتے ہیں کہ مثلا تخنے سے
انگلیوں
شروع کریں اور انگلیوں کی طرف. تو لیکن مجموعی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ موالات اور ترتیب یہ ایسی شرائط ہیں کہ وضو میں معتبر ہیں اور غسل میں معتبر نہیں ہے،
کسی حد تک،
کسی حد تک. یہ جو معمولی فرق ہے وہ بھی ناظرین کے ذہن میں رہنا چاہیے.
اچھا قبلہ، اس کا عملی نتیجہ آپ سے ہم نے پوچھا تھا، آپ اس کی طرف اب اشارہ آپ نے فرمانا تھا. وہ جو میرا اصلی سوال تھا کہ غسل میں موالات اور ترتیب کو آپ نے کہا کہ اس طرح سے معتبر نہیں ہے، اس کا کیا عملی فائدہ ہے، ثمرہ اس کا کہاں پر ظاہر ہوتا ہے؟
جی، وضو اور غسل میں جو ہم نے فرق بیان کیا، اس کی کئی صورتیں ہیں، یعنی بہت موقعوں پر یہ فرق ظاہر ہوگا یا آپ نتیجہ دے سکتے ہیں،
صحیح.
اس کی ایک واضح مثال ہم یہ پیش کر سکتے ہیں کہ اگر آپ گھر میں اکیلے ہیں اور مثلا غسل کر رہے ہیں، واش روم میں آپ غسل کر رہے ہیں، اسی دوران کوئی ٹیلی فون کی بل
گھنٹی
بجتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی ضروری
کال ہو
یا مثلا ایسی بیل بجاتا ہے کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو آپ نے اور وہ آپ نے سر اور گردن کو آپ نے دھو لیا ہو تو فوراً کپڑے پہنے جا کے ٹیلیفون سنیں دروازہ کھولیں اور پھر اب ضروری نہیں ہے کیونکہ موالات ضروری نہیں ہے کہ بغیر وقفے کو ہو یا بغیر فاصلے کو ہو
صحیح.
اب نئے سرے سے دوبارہ سر اور گردن کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے دائیں طرف کو اور بائیں طرف کو دھوئیں گے تو آپ غسل صحیح ہوگا جبکہ وضو میں اگر آپ اتنا فاصلہ ڈالیں گے چہرے اور ہاتھ میں یا دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ میں تو وہاں
وضو نئے سرے سے کرنا پڑتا ہے یہ
ایک اہم فرق ہے اور اس کا ثمرہ یا نتیجہ سامنے آ سکتا ہے.
بالکل صحیح. اچھا قبلہ غسل ارتماسی کے لیے پانی کا کر ہونا ضروری ہے یا اتنا پانی ہو کہ جس میں غسل کرنے والا ڈوب سکے کیا اتنا ہونا کافی ہے یا اس کا کر ہونا ضروری ہے؟
اصل میں یہ جو آپ کا سوال ہے یہ ہم نے عرض کیا تھا کہ وضو اور غسل دونوں میں جسم کو پاک ہونا چاہیے
صحیح.
لیکن غسل میں یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے آپ کا جسم پاک ہو اس کے بعد آپ
غسل کی ابتدا کریں
یا غسل کا نیت کر کے غسل کا آغاز کریں بلکہ اگر غسل کے نتیجے میں
بدن پاک ہو جائے
بدن پاک ہو سکتا ہے تو آپ کا غسل صحیح ہوگا
صحیح.
اب بتا اس کی پھر کئی صورتیں بن سکتی ہیں کہ وہ نجاست کس قسم کی تھی اس میں اس کو نجاست کو دور کرنے کے لیے یا جسم کو پاک کرنے کے لیے ایک دفعہ دھونا ضروری تھا دو دفعہ دھونا ضروری تھا آب قلیل آب کثیر وہ ان یعنی مسائل کو نظر رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غسل کے نتیجے میں یا پانی ڈالنے کے نتیجے میں پانی میں جانے کے نتیجے میں اگر وہ جسم پاک ہو جاتا ہے تو غسل صحیح ہوگا.
صحیح.
تو جہاں تک یہ آپ کے اس سوال کا تعلق ہے کہ غسل ارتماسی میں جس پانی کے اندر آپ جا رہے ہیں یا اس کے اندر آپ
غسل ارتماسی انجام دے رہے ہیں چھلانگ لگا رہے ہیں
تزنی کر رہے ہیں تو اس کا کوئی کر ہونا ضروری نہیں ہے اتنی مقدار میں پانی ہو اتنی مقدار میں ہو اس کی لمبائی چوڑائی یا گہرائی اتنی ہو کہ آپ کا سارا جسم اس میں
ڈوب سکے
چھپ سکے
صحیح.
جی آپ البتہ اگر خدا نے خواستہ غسل کرنے والے کا جسم اگر نجس ہے تو ظاہر ہے اور کر جو ہے وہ اس سے کم ہے پانی کر سے کم ہے ایسی صورت میں جیسے ہی آپ پانی میں وہ رکھیں گے
داخل ہوتے ہیں
جسم کا وہ حصہ رکھیں گے جو ناپاک ہے نجس ہے تو یہ پانی نجس ہو جائے گا اور نجس پانی سے غسل نہیں ہو سکتا اس میں طہارت اور پاکی شرط ہے.
آپ بیان فرما
لیکن اگر ایسا نہیں ہے الحمدللہ جسم پاک ہے بے شک وہ پانی
کر سے کم ہو
ارتماسی کرنا چاہتے ہیں وہ کر سے کم مقدار میں ہے آپ اس میں
ارتماسی انجام دے سکتے ہیں
کر سکتے ہیں یا اس کا کر کے برابر ہونا کوئی ضروری نہیں ہے.
صحیح. اچھا قبلہ روزے دار غسل ارتماسی انجام دے سکتا ہے؟
جی چونکہ مبتلا تھے روزہ جن کاموں سے روزہ باطل ہو جاتا ہے ان میں جہاں کھانا پینا ہے وہاں پورے سر کو ایک ساتھ پانی میں ڈبو دینے سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے. اس لیے اگر رمضان المبارک میں اگر کوئی اس طریقے سے غسل ارتماسی کرے تو اس کے نتیجے میں چونکہ سارا جسم ایک ساتھ پانی میں ڈوب جاتا ہے اس لیے وہاں اس کا روزہ بھی باطل ہوگا اور غسل ارتماسی بھی باطل ہوگا.
صحیح.
لیکن جی ہاں صحیح نہیں ہے لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ یہ دانستہ طور پر جان بوجھ کے یہ کام کرے
اور اگر بھول کے کرتا
ہے اگر غلطی سے وہ کرے
ارتماسی
کرے رمضان مبارک میں تو نہ اس کا روزہ باطل ہوگا اور نہ غسل باطل ہوگا.
غسل صحیح
غسل ارتماسی بھی صحیح سمجھا جائے گا اور روزہ بھی کیونکہ جتنے بھی مبتلات روزہ ہیں روزہ کے توڑنے والی چیزیں ہیں کھانا ہو پینا ہو یا اور جو
مبتلات
بارہ ہیں وہ اسی صورت میں مبتل صوم ہیں روزہ ان سے باطل ہو جاتا ہے کہ ان کا منہ کو یہ دانستہ طور پر یا جان بوجھ کے کرے مثلا جان بوجھ کے کھائے جان بوجھ کے پیے جان بوجھ کے جنابت کی حالت میں نماز فجر اذان فجر تک رہے لیکن اگر غلطی سے وہ پیٹ بھر کے کھا لیتا ہے پی لیتا ہے یا فراموشی سے بھولے سے اگر اذان فجر تک جنابت کی حالت میں رہے وہاں روزہ باطل نہیں ہوتا.
صحیح.
اسی طرح چونکہ محرمات احرام میں سے ایک حرام کا مرد کے لیے سر کو چھپانا ہے.
صحیح.
چونکہ مرد پر پابندی ہے کہ وہ جب تک حالت احرام میں ہے سر کو نہیں چھپا سکتا.
صحیح.
پاؤں کو یا جسم کے باقی حصوں کو وہ چھپا سکتا ہے.
چھپانے سے مراد ڈھانپنا, کپڑے
ڈھانپنا, ظاہر ہے ڈھانپنا, ڈھانپنا پورے سر کو ڈھانپنا.
صحیح.
تو جسم کا بعض حصہ, جیسے کہ وہ حالت احرام میں انسان لیٹتا ہے تو جب لیٹتے ہیں تو ظاہر ہے جسم کا یعنی سر کا جو حصہ تکیے کے اوپر رکھا جاتا ہے وہ چھپ جاتا ہے. اس حد تک اجازت ہے, لیکن ٹوپی پہنے, امامہ کوئی عالم دین سر پہ پہنے, یا رومال عام لوگ سر پہ باندھتے ہیں تو وہ نہیں کر سکتا. تو وہ چاہے کپڑے کے ذریعے وہ اپنے سر کو چھپائیں, ٹوپی کے ذریعے چھپائیں, یا امامہ کے ذریعے چھپائیں, یا غسل ارتماسی کے غرض سے وہ کسی بڑے حوض میں چلا جاتا ہے, اس کے نتیجے میں اس کا سر اگر چھپ جاتا ہے تو جہاں وہ اس سے حالت احرام میں ہونے کی وجہ سے ایک فعل حرام کا مرتکب ہوگا, وہاں پھر اس کا
غسل
ارتماسی بھی باطل ہوگا.
لیکن اگر یہ بھی بھول کر فراموشی سے
جی جی اگر غلطی سے یہ کام کرے تو, یا اسی طرح وہاں پر بھی اگر غلطی سے انسان نے کوئی ایسا کام کرتا ہے جس کی پابندی ہے حالت احرام میں, تو نہ کفارہ ہے نہ وہ حرام ہے.
یعنی اس کا غسل بھی صحیح ہے,
جی اس کا غسل بھی صحیح ہوگا اور وہ فعل حرام کا مرتکب بھی نہیں سمجھا جائے گا.
صحیح. قبلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں, لیکن وقت ہوا ایک وقفے کا. ناظرین کرام, ایک مختصر سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین کرام, ایک بار پھر آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. قبلہ, نیل پالش کے بارے میں وضو کے دوران بھی آپ نے اگرچہ بیان فرمایا, لیکن ہم دوبارہ چاہتے ہیں, کیا غسل میں بھی وہی حکم ویسے ہی ہے یا اس میں کوئی رعایت ہے کہ اگر خاتون نے نیل پالش اپنے ناخنوں پر لگائی ہوئی ہے یا لپسٹک وغیرہ کوئی ایسی چیزیں ہوں تو صورت میں کیا وہ غسل کے دوران صحیح ہے, اجازت ہے, یا اسے اس کا ازالہ کیا جائے گا, دور کیا جائے گا؟
جی, یہ بہت اہم سوال آپ نے پوچھا ہے. ہم نے عرض کیا تھا گزشتہ پروگرام میں کہ وضو میں بھی اور غسل میں بھی جسم کے جن اعضاء کو جہاں تک جو دھویا جانا چاہیے ان کو اس طرح سے دھوئیں کہ یہ سوئی کے نوک کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے.
صحیح.
چہرہ دھوتے وقت, دائیں ہاتھ کو دھوتے وقت, یا بائیں ہاتھ کو دھوتے وقت.
بالکل.
اسی طرح غسل کا بھی یہی حکم ہے. اور غسل کے باب میں ہم نے عرض کیا تھا کہ جو لوگ مثلا زمیندار طبقہ ہے, وہ زمینوں میں کام کرتے ہیں, ان کا سروکار رہتا ہے گارے سے, کیچڑ سے, اور وہ ان کے جسم کے اوپر خصوصاً یہ ناخن کے اوپر کوئی وہ لگا ہوا ہو, کوئی کیچڑ وغیرہ مٹی لگی ہوئی ہو, تو انہیں توجہ دینی چاہیے اور غسل وضو سے پہلے وہ اس کو صاف کریں.
صحیح.
اس کو وہ کھرچ دیں تاکہ وہ رکاوٹ اور حائل نہ بن سکے
پانی
کے
پہنچنے میں,
پانی اور جسم کے اس حصے کے درمیان جس کو دھونا ضروری ہے. یا جو خاتون خانہ گھر میں کام کرتی ہے, وہ سبزی وغیرہ چھیلتی ہے, اس کے نتیجے میں بعض اوقات کوئی تہ سی جم جاتی ہے ہاتھوں کے اوپر, تو اسے چاہیے کہ وضو سے پہلے اور غسل سے پہلے وہ اس طرح سے دھوئے کہ وہ تہ یا سمجھیں وہ جھلی نہ رہے جلد کے اوپر, تاکہ جلد تک پانی پہنچ سکے. حتیٰ اگر اس کو اس کام کے لیے کوئی چھری وغیرہ کو استعمال کرے, کسی سخت چیز کو بھی استعمال کرنا پڑے
کھرچنے کے لیے,
یا کھرچنے کے لیے اس سے استفادہ کرے اور جلد کو ظاہر کرے تاکہ پانی جلد تک پہنچے اور یہ چیز رکاوٹ نہ بنے.
صحیح, بالکل.
یا جیسے آج کل رواج ہے کہ وہ نیل پالش لگاتی ہیں خواتین, یا وہ لپسٹک لگاتی ہیں یہ لبوں کے اوپر, یہ بھی یعنی ان میں سے جو چیز بھی آپ سمجھیں کہ یہ رکاوٹ ہے تو اس کو پہلے دور کرنا چاہیے. اور خصوصاً یہ جو عام طور پر یہ ہونٹوں کو جو لگاتے ہیں وہ تو شاید اتنا سخت نہ ہو سکتا ہے وہ چہرے کو دھونے کے نتیجے میں, منہ کو دھونے کے نتیجے میں وہ شاید زائل ہو جائے, برطرف ہو جائے.
صحیح.
لیکن جو نیل پالش ہے وہ ایک سخت اور ٹھوس چیز ہے, اور یہ اگر اس کو توجہ کے ساتھ اگر کھرچ کے اس کو دور نہ کیا جائے تو وہ کئی کئی دن تک اسی حالت میں وہ چیز رہ سکتی ہے.
صحیح, بالکل.
اور یقیناً اگر اس کے ساتھ وضو کیا جائے گا تو یہ چیز آپ کے اصلی ناخن اور پانی کے درمیان یہ حائل ہے, رکاوٹ ہے, جب تک اس کو دور نہیں کریں گے وضو صحیح نہیں ہوگا.
صحیح.
اسی طرح غسل کا بھی یہی حکم ہے.
صحیح.
تو غسل میں خواتین اور حضرات دونوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ اس طرح کی کوئی چیز جسم کے, اب ظاہر ہے چونکہ غسل میں پورے بدن کو دھونا ہے تو جسم کے کسی بھی حصے پر کوئی ایسی چیز نہ ہو
رکاوٹ ہو سکتی
جو رکاوٹ بن سکے. اسی طرح وہاں عرض کیا تھا کہ بعض اوقات مثلا یہ وہ تیل وغیرہ لگاتے ہیں ورزش کے غرض سے تیل لگاتے ہیں سرسوں یا کوئی اور تیل, وہ اگر جسم پر موجود ہو تو جو نہ ٹھہر سکے جس کی وجہ سے پانی, تو پہلے اس کو اگر معمولی ہے مطلب
جو رکاوٹ نہیں ہے
چکناہٹ بالکل معمولی ہے تو معمولی چکناہٹ, عام طور پر جب انسان کھانا کھاتا ہے تو معمولی چکناہٹ ہاتھ میں وہ ہوتی ہے, معمولی چکناہٹ میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر اتنی زیادہ ہے اتنا زیادہ تیل لگا ہوا ہے انسان محسوس کرتا ہے جب پانی کا قطرہ ڈالتے ہیں بالکل اوپر اوپر سے وہ گر جاتا ہے اور وہ ٹھہرنے نہیں دیتی وہ
چکنائی,
تو اس کو پہلے صابن سے اس چکنائی کو دور کر کے پھر غسل کرنا چاہیے, یا ورنہ یا غسل بھی باطل ہوگا اور وضو بھی باطل ہوگا اگر کچھ رکاوٹ ہے.
اچھا قبلہ, کسی کے بال بہت گھنے یا بہت لمبے بال ہیں تو کیا وہ بالوں کو دھوئے گا, خاتون ہے اگر بالوں کو دھوئے گی, یا صرف جلد تک پانی پہنچانا ضروری ہے؟ یعنی غسل کے دوران بہت لمبے بال ہیں تو بالوں کو سروں تک دھونا ضروری ہے یا صرف جلد تک پانی پہنچانا ضروری ہے؟
وہ غسل میں جلد کو دھونا ضروری ہے, بالوں کو دھونا ضروری نہیں ہے. البتہ اگر خاتون سمجھتی ہے کہ بال اس طرح سے ہیں کہ جب تک بالوں کو نہیں دھوؤں گی جلد تک پانی نہیں پہنچ سکے گا, تو اس سے جلد کی دھلائی کی خاطر اور اس عمل کو یقینی بنانے کی خاطر اس کو اتنے مقدار میں یا اس طرح سے بالوں کو دھونا چاہیے تاکہ جلد تک پانی پہنچ سکے, ورنہ بتا دو خود بال جو ہیں
وہ دھونا ضروری ہے.
جی اگر اور اگر بال بالکل وہ ہیں پتلے بال ہیں جس طرح بعض حضرات کی وہ جیسے وہ داڑھی ہوتی ہے بالکل, جی ہاں بالکل وہ ہیں گھنے بال وہ نہیں ہیں, تو ظاہر ہے وہاں بال بھی دھوئے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں اس کے نیچے
جلد تک پانی بھی پہنچ جاتا
ہے.
اچھا قبلہ, غسل میں ایک عضو کو دھو چکنے کے بعد اگر مجھے شک ہو رہا ہو کہ میں نے یہ عضو صحیح طرح سے دھویا یا نہیں, فرض کرتے ہیں کہ سر اور گردن میں دھو چکا ہوں اور اب میں دایاں درد دھونے جا رہا ہوں تو مجھے شک ہوا ہے کہ میں نے پتہ نہیں وہ صحیح طرح سے دھویا یا نہیں, تو اس شک کی کیا پرواہ کریں ہم, یعنی دوبارہ سے دھوئیں یا اس کی اتنا نہیں کریں؟
جی جی, یہ بھی جی ایک علمی نقطہ ہے, ہم گزشتہ پروگراموں میں بھی مختلف مناسبتوں سے یہ نقطہ عرض کر چکے ہیں کہ اگر آپ کو کسی عمل کے انجام دینے یا نہ دینے میں شک ہو کہ یہ عمل میں نے انجام دیا ہے یا نہیں دیا, حدث آپ سے سرزد ہو گیا تھا مثلا آپ سو کے اٹھے ہیں اب آپ کو شک ہو کہ پتہ نہیں میں نے وضو کیا ہے یا نہیں کیا, تو یوں سمجھیں کہ آپ نے نہیں کیا اور وضو کریں اگر کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جس میں وضو شرط ہے. اور اگر ایک عمل کو آپ نے انجام دے دیا ہے, یہاں قانون یہ ہے کہ اگر کسی کام کے انجام دینے یا نہ دینے میں شک ہو تو یوں سمجھیں کہ یہ کام میں نے انجام نہیں دیا اور اس کو بجا لائیں. مثلا اسی مثال میں جو آپ نے سوال اٹھایا ہے اس میں انسان کو یقین ہے کہ میرے ذمے غسل ہے, جی غسل جنابت ہے یا غسل مس میت ہے, لیکن شک ہو کہ معلوم نہیں میں نے غسل کیا ہے یا نہیں کیا, اور یہ ہوتا رہتا ہے بعض اوقات, بعض دوست بتاتے ہیں کہ ہم نمبر ڈائل کرنے کے بعد بھول جاتے ہیں کہ کس کا نمبر ہم نے ڈائل کیا تھا, تو اگر کسی کا یا نسیان کا بیچارہ مریض ہے اور اسے شک ہو کہ پتہ نہیں میں نے غسل کیا ہے یا نہیں کیا, تو وہ بس یوں سمجھے کہ میں نے غسل نہیں کیا اور یقینی طور پر وہ غسل کرے. لیکن اگر اسے یقین ہے کہ میں نے غسل کیا ہے یا مثلا یقین ہے کہ میں سر و گردن کو دھو چکا ہوں, شک کرے کہ صحیح طریقے سے میں نے اس کو دھویا ہے جس طرح اس کو دھونا چاہیے یا اس میں کوئی خلل رہ گیا ہے کوئی سقم رہ گیا ہے جس کی وجہ سے میرا وضو باطل ہو سکتا ہے, تو اس شک کی پرواہ نہ کرے چاہے وہ غسل سے متعلق ہو شک یا وضو سے متعلق ہو.
اچھا قبلہ, آپ نے بیان فرمایا ہے کہ اگر مجھے غسل کے انجام دینے میں شک ہو رہا ہے تو میں غسل انجام دوں گا, لیکن اگر مجھے شک ہو رہا ہے نماز ادا کرنے کے بعد, میں نماز پڑھ چکا ہوں نماز سے فارغ ہوا ہوں اور مجھے یہ شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں میں نے غسل انجام دیا تھا یا نہیں, تو اس صورت میں کیا میں دوبارہ غسل انجام دوں گا اور پھر نماز پڑھوں گا یا شریعت مجھے کوئی رخصت دیتی ہے؟
جی جی, یہ بھی بڑا اچھا دلچسپ سوال ہے. یہ ان دونوں صورتوں کا حکم مختلف ہے.
صحیح,
جہاں آپ کے ذمے کوئی غسل ہو اور آپ کو شک ہو کہ میں نے غسل کیا ہے یا نہیں کیا,
صحیح,
اس کے مطابق پھر اگر اپنی عبادت کو انجام دے سکوں تو وہاں یوں سمجھے کہ آپ نے غسل نہیں کیا. لیکن ایک ایسا عمل انجام دینے کے بعد شک کریں کہ جس میں طہارت ضروری ہے, جس میں انسان کا وضو ہونا ضروری ہے, جیسا آپ نے مثال دی نماز سے فارغ ہونے کے بعد شک کریں کہ میرے ذمہ تو غسل تھا, غسل کے بعد میں نے نماز پڑھی ہے یا غسل کے بغیر نماز پڑھی ہے. تو کہتے ہیں کہ مسلمان کے فعل کو جو ہے نا اس صحت پر محمول کرنا چاہیے, یعنی کمال انجام دیا ہے تو اس کو انشاءاللہ اس نے
صحیح انجام دیا ہوگا.
تو یہ آپ کی گویا نماز ایک طرح کی دلیل بنتی ہے, نشانی بنتی ہے کہ آپ نے باطہارت ہو کے نماز کا آغاز کیا ہے, غسل آپ نے کیا ہوگا اس کے بعد آپ نے نماز شروع کی ہے. تو پہلی صورت میں جہاں ابتدائی طور پر آپ شک کرتے ہیں کہ میں نے غسل کیا ہے یا نہیں کیا, وہاں اپنے آپ کو آپ محدث سمجھیں گے, یوں سمجھیں گے کہ میں نے غسل نہیں کیا. کوئی ایسا عمل انجام دینا چاہیں جس میں طہارت شرط ہے اس میں اس کے لیے آپ کو غسل کرنا ہوگا. لیکن اگر نماز پڑھنے کے بعد شک ہو کہ میں نے غسل کیا تھا یا نہیں, یوں سمجھے کہ غسل کے بعد آپ نے نماز شروع کیا تھا.
صحیح. اچھا قبلہ, غسل کے دوران اگر حدث اصغر سرزد ہوتا ہے تو اس صورت میں میں کیا غسل کو مکمل کروں گا یا وہ غسل صحیح نہیں ہے, اس صورت میں کیا حکم ہے؟
جی, اگر غسل کے دوران اگر حدث سرزد ہو جائے, مثال تبری خارج ہو جائے یا مریض ہے اور بول کا کوئی قطرہ خارج ہو جاتا ہے, تو غسل کا جو عمل اس نے انجام دیا ہے وہ باطل نہیں ہوگا. غسل کو مکمل کرے, یہ مکمل کرے اور بعد میں پھر وہ وضو بھی کرے
اگر نماز پڑھنی ہے یا کوئی
کوئی عمل انجام دینا چاہے جس میں طہارت شرط ہے, اور اگر چاہے تو نئے سرے سے بھی شروع کر دے تو اس کی بھی اجازت ہے, کوئی حرج نہیں.
اچھا قبلہ, اگر غسل کے دوران حدث اکبر سرزد ہو جائے تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟
یہاں دیکھا جائے گا کہ یہ جو آپ غسل کر رہے ہیں وہ کس حدث کے لیے کر رہے ہیں یا کس وجہ سے کر رہے ہیں, غسل جنابت ہے یا مس میت ہے. تو اگر تو وہی حدث دوبارہ سرزد ہو جائے, اسی طرح کا حدث سرزد ہو جائے جس کے لیے آپ غسل کر رہے ہیں, اس میں تو سب فرماتے ہیں کہ اس کو نئے سرے سے شروع کرنا چاہیے. مثلا سر اور گردن کو دھونے کے بعد میت کو میت فرض کریں کہ میت کو یہ اس نے ہاتھ لگایا ہوا تھا پہلے, جس کی وجہ سے اس کے ذمہ غسل مس سے میت تھا, بعد میں کوئی اور اس کو غسل دے رہا تھا اور یہ اس دوران یہ غسل مس میت کر رہا ہے, اسی دوران کسی وجہ سے وہ سر اور گردن دھونے کے بعد دوبارہ اس کا ہاتھ اس میت کو لگ جائے, ظاہر ہے جس حدث اکبر کے لیے وہ غسل کر رہا تھا وہی گویا اسے دوبارہ سرزد ہو جاتا ہے, تو یہ اس کا جو اس نے عمل جو انجام دیا ہے وہ صحیح نہیں ہے, دوبارہ انجام دے گا. اور اگر فرض کیجئے جس حدث یا آلودگی کے لیے وہ جس کے ازالے کے لیے غسل کر رہا تھا اس کے علاوہ کوئی دوسرا اس سے وہ سرزد ہو جاتا ہے, غسل جنابت کر رہا تھا اور اس دوران اس کا ہاتھ لگ جاتا ہے کسی میت کو کہ جس کی روح نکل گئی ہے اور وہ اس کا جسم ٹھنڈا بھی ہو گیا ہے, تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ اعادہ کی ضرورت نہیں ہے, اس کو مکمل کرے اور جو حدث بعد میں سرزد ہو گیا اس کے لیے دوبارہ نیا غسل کرے گا.
صحیح. قبلہ, پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, ہم اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہیں. آپ کی تشریف آوری کے لیے ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. ناظرین کرام, ہمارا آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ فرمایا, ہمیشہ کی طرح ہم امیدوار ہیں کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ کے لیے استفادے کا باعث رہا ہوگا, اور ہم آپ سے یہ توقع بھی رکھتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی آرا اور اپنے مشوروں سے ضرور نوازیں گے. ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پر موجود ہے, اسے نوٹ کیجیے اور ہمیں لکھیے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ و ناصر.
Allah